السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کے نوع انسانی پر احسانات. اللہ تبارک و تعالی نے، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کو تمام دیگر مہینوں پر فضیلت دی. واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اس کی عبادات کا درجہ دیگر مہینوں کی عبادات سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 185 میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ایک شب جو شب قدر کہلاتی ہے، اس شب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو لوح محفوظ سے قرآن مجید دیا، اور وہ قرآن مجید اسی رات میں لے کر اترے سماع دنیا تک. یہ جو قریبی آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس تک لے کر آئے. بیت العزت یہاں پر ایک مقام ہے، اس میں انہوں نے قرآن مجید لا کر رکھا. یہ عمل ہوا شب قدر میں. شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. گویا یہ عمل ہوا رمضان کے مہینے میں. اس کے بعد پھر قرآن مجید آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر. لیکن قرآن کے نزول کا پہلا مرحلہ چونکہ رمضان میں ہوا، اسی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے. قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل کیا؟ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدا والفرقان، اور اس میں اللہ نے ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی کھلی کھلی دلیلیں شامل کر دی ہیں. لہذا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں. ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ہم نے سمجھنا ہے قرآن مجید سے. رمضان میں اللہ نے اس کی ایک صورت پیدا فرما دی. رمضان میں ایک دن کی عبادت ہے جو روزے کی صورت میں ہے، اور دوسری عبادت رات کی ہے تراویح کی صورت میں. اس میں ہم نے قرآن مجید سننا ہے. اور کیوں سننا ہے؟ اس لیے نہیں سننا کہ صرف ایک ثواب مل جائے، بلکہ اس لیے سننا ہے، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس لیے سننا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائے. وہ ہمیں تراویح میں قرآن مجید سمجھ کر سننا ہے. اسی لیے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 185، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کو بڑا کرو. یعنی تم نے جو رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن مجید سنا، تم نے قرآن مجید کو سمجھا، تمہیں قرآن مجید کی ہدایت حاصل ہوئی، اب اس ہدایت پر عمل کر کے ثابت کرو کہ تمہارے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے. تمہارے گھر میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری غمی میں، تمہاری خوشی میں، تمہاری معیشت میں، تمہاری معاشرت میں، تمہارے ملک میں، جہاں جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی نافذ ہے. اسمبلیاں کوئی قانون ایسا نہیں بناتی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتا ہو. عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ قرآن کے قوانین کے مطابق کرتی ہیں. تمہاری اسٹاک ایکسچینج میں کوئی بھی کاروباری سرگرمی نہیں ہوتی جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہو. تمہاری شادی میں کوئی ایسی رسم نہیں ہوتی جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہو. تمہاری غمی میں کوئی ایسی بدعت نہیں ہوتی جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہو. تمہاری معاشرت میں کوئی بے حیائی، کوئی بے پردگی نہیں ہے. تمہاری پوری معاشرت قرآن مجید کے احکامات کے مطابق جلی ہوئی ہے. تو فرمایا تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو، یعنی اللہ کو بڑا ثابت کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو. لیکن کیا ہمیں تراویح میں قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے؟ اکثر و بیشتر نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی آتی نہیں. ہمارے حفاظ نے ایک سعادت تو حاصل کی، بڑی محنت کر کے قرآن مجید حفظ بھی کیا، اور حفظ کرنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل حفظ کو برقرار رکھنا ہے. انہوں نے دونوں محنت بھی کی، حفظ بھی کیا، حفظ کو برقرار بھی رکھا. لیکن جو قرآن مجید کی اصل روح ہے اس سے ہمارے اکثر حافظ محروم ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. بہت بڑی محرومی ہے آج امت مسلمہ کی کہ امت مسلمہ ایک طرف یہ تسلیم کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ناانصافی کرتی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے کہ صرف اسی کتاب کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتی ہے. کوئی اور کتاب اس کو دی جائے اور اس کو سمجھنا ہے تو نہیں پڑھتی. فارسی کی کتاب آپ کو دی جائے گی، آپ کبھی نہیں پڑھیں گے. آپ کو اگر انگریزی نہیں آتی، انگریزی کی کتاب دی جائے گی، نہیں پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو ہماری اکثریت اول تو پڑھتی نہیں ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں. بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. نو انسانی پر اس قرآن مجید نے ایسے ایسے احسانات کیے ہیں کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن مجید کے احسانات کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا نو مسلموں کو ہے کہ جو پہلے گمراہی میں تھے، پہلے گمراہی میں ٹھوکرے کھا رہے تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کتاب تو بڑی عظیم کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید واقعی ایسی کتاب ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. میں آج آپ کے سامنے نو انسانی پر قرآن مجید کے کچھ احسانات گنوانے کی کوشش کروں گا. سب سے بڑا احسان جو قرآن مجید نے نو انسانی پر کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز نفع دیتی ہے اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ بڑی مقدس ہے، اور رفتہ رفتہ پھر اسی مقدس چیز کی نو انسان نے عبادت شروع کر دی، اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، وہاں پر بسنے والوں کے ہزاروں معبود ہیں. گائے کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ گائے دودھ دیتی ہے اور دودھ میں بے شمار ہمارے لیے فائدے ہیں، تو لہذا گائے کو پوجنا شروع کر دیا. بعض درختوں کی پوجا، ان درختوں کا پھل وہ بڑا شاندار ہے، لذیذ بھی ہے، اس میں ہمارے بہت سارے امراض بیماریوں کا علاج بھی ہے. درختوں کی پوجا شروع کر دی, سورج دیوتا کی پوجا شروع کر دی کہ سورج سے ہمیں حرارت بھی حاصل ہوتی ہے, اس سے ہماری فصلیں بھی پکتی ہیں, اسی سے بادل پگھلتے ہیں تو بارش برستی ہے. پھر نہ جانے ہر وہ چیز جس سے کہ انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی پوجا شروع کر دی. قرآن مجید نے آ کر انسان کے سامنے حقیقت بار بار رکھی کہ یہ جتنی بھی چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی ہیں یہ معبود نہیں ہیں, یہ تمہاری خادم ہیں, اللہ نے ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا, اس کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. سورج تمہارا نوکر ہے, تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ جانور اللہ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں, یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو, تم ان سے دودھ بھی حاصل کرو, ان میں سے کچھ کو اللہ نے حلال کیا ان کو ذبح کر کے کھاؤ, ان کے چمڑے سے تم اپنے لیے مصنوعات بناؤ, ان کی ہڈیوں سے, ان کی چربی سے, ان کی کھاد سے فائدہ حاصل کرو. تقدس آ کے قرآن مجید نے ان مظاہر قدرت کا ختم کر دیا. جب تقدس ختم ہوا تو اب انسان نے ان چیزوں پر تحقیق شروع کی. جس چیز کا تقدس ہو اس پہ انسان تحقیق نہیں کرتا. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اللہ غریب کا رحمت کرے, بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے اور وہ لاشوں کو چیرتا اور پھاڑتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو اس کے استاد سمجھاتے ہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کس طرح کام کرتا ہے. لہذا وہ ایک دفعہ میں بھی چلا گیا تھا سندھ میڈیکل کالج میں, پتہ نہیں تھا ایسی گھوم رہے تھے طالب علمی کے زمانے میں, ایک کمرے میں جا کے دیکھا تو بہت ساری لاشیں رکھی ہوئی تھیں اور کچھ اسٹوڈنٹس اپنے ایک استاد کے ساتھ ایک لاش کے اوپر جو ہے وہ کچھ کام کر رہے تھے, لیکن میں تو وہاں کھڑا نہیں رہ سکا اور فوراً باہر نکل آیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی لاوارث لاشیں ہوتی ہیں وہ میڈیکل کالجوں میں بھیج دی جاتی ہیں, وہاں پر ان کو چیر پھاڑ کر اس کے حوالے سے ڈاکٹرز بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن اگر ایک ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ تم جس لاش کو چیرنے جا رہے ہو یہ تمہارے والد کی لاش ہے, تو کبھی ایسے نہیں کرنے دے گا, اس لیے کہ تقدس آ گیا. اب وہ کبھی بھی مقدس جو شے ہو جائے اس پہ تحقیق نہیں کرے گا. اگر کوئی اس کے سامنے اس کے والد کی لاش کو چیرے گا تو لڑنا شروع کر دے گا. کیوں؟ جہاں تقدس ہوتا ہے وہاں تحقیق نہیں ہوتی. کسی گمنام انسان کی لاش کو وہ خود چیرے گا, لیکن اپنے والد, اپنی والدہ, اپنے کسی عزیز کی لاش کو کبھی نہیں چیرنے دے گا. تو اسلام نے آ کر چیزوں کا تقدس ختم کر دیا. کوئی بھی چیز مقدس نہیں ہے, مقدس اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ شرف دیا ہے فضیلت کا وہ انسان کو دیا, باقی تمام چیزیں انسان کی خادم ہیں, انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. اسی سے پھر اب تحقیق شروع ہوئی, ریسرچ شروع ہوئی, انسان نے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اس پہ غور کرنا شروع کیا, اس کا تجزیہ شروع کیا, اور پھر کتنی بڑی کائنات میں ترقی ہوئی. آج مغرب اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ جو بھی جدید سائنسی ترقی ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ تحقیق کا اسلوب اسپین میں عیسائیوں کو سکھایا اور ان کو سکھانے کے بعد خود مسلمان سو گئے اور عیسائیوں نے اس کو بہت زیادہ اوپر پہنچایا اور یورپ نے ترقی کی, پھر بہت بڑی معراج حاصل کر لی. لیکن ان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے والے اسپین میں مسلمان تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ اس راستے پر چلے. تو کتنا بڑا انسانیت پر احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے انسان کو یہ مظاہر قدرت کی پوجا سے اور ان کی بندگی سے نکال کر اللہ نے صرف ایک بندگی کی طرف ان کو لگا دیا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا, جس سے انسان نے کتنی بڑی بڑی ایجادات حاصل کی, کتنے بڑے فائدے حاصل کیے. دوسرا جو نو انسانی پر قرآن مجید کا احسان ہے. قرآن مجید نے بار بار کہا کہ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہستی یہ انسان کی ہستی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا ہم نے بنی آدم پر بڑا احسان کیا, بڑا اس کا اکرام کیا. ہم ہیں جو اس کو بحر و بر میں اٹھائے پھرتے ہیں, اور اب تو کہا جا سکتا ہے کہ فضا میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں, خشکی میں بھی, فضاؤں میں بھی اور سمندروں میں بھی. اور ہم نے اسے بڑا پاکیزہ رزق عطا کیا. باقی مخلوقات کا رزق آپ دیکھیں اور انسان کا رزق دیکھیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. انسان کتنی پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے, دیگر مخلوقات نہ جانے کس کس چیز میں منہ مارتی ہیں, اور ہم نے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت دی. تو یہ انسان کو اتنا بڑا احساس کس نے دیا؟ کائنات میں اللہ نے دیا. قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ انسان اس کائنات میں خلیفہ ہے, اللہ نے اسے خلافت کا منصب دے کر بھیجا ہے, باقی مخلوقات اس کے تابع ہیں. تو شرف انسانیت, انسانیت کو عزت دی, کس نے دی؟ قرآن مجید نے دی. ورنہ اس سے پہلے انسان دیگر مخلوقات کو اپنے سے افضل سمجھتا تھا, ان کے سامنے جھکتا تھا, ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتا تھا. قرآن نے انسان کو آ کر ایک باوقار زندگی عطا کی. نمبر تین, قرآن مجید نے نو انسانی پر سے ایک بہت بڑے ظلم کو ختم کر دیا. قرآن مجید کے آنے سے پہلے دنیا میں رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, جغرافیہ اور علاقے کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق تھی. گورے اونچے ہیں, کالے گھٹیا ہیں, برہمن اونچا ہے, شودر نیچا ہے. یہودی یہ دنیا کی چنی ہوئی قوم ہے, اور باقی جتنے بھی انسان ہیں غیر یہودی وہ جینٹائلز ہیں, جانور ہیں, گویمز ہیں, وہ یہودیوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. اس قسم کے امتیازات ہیں. اب یہ وہ معاملے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. اگر میں کسی کالے کے ہاں پیدا ہوا ہوں, حبشی کے ہاں, میرا اپنا اختیار نہیں ہے, لیکن میں پیدائشی طور پر گھٹیا ہوں اس لیے کہ میں کالا ہوں, اور ایک شخص پیدا ہوا ہے کسی گورے کے ہاں, اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن وہ افضل ہے اس لیے کہ گورے کے ہاں پیدا ہوا ہے. قرآن مجید نے آ کر بار بار اس حقیقت کو بیان کیا کہ رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, جغرافیہ کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, سب کے سب انسانوں کا خالق اللہ ہے. گورے کو بھی اللہ نے بنایا, کالے کو بھی اللہ نے بنایا, سید کو بھی اللہ نے بنایا, موچی کو بھی اللہ نے بنایا, اور تمام انسانوں کے والدین ایک ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, اما حوا سلام علیہا, یہ سب انسانوں کے والد ہیں. تو کسی کو کسی پر رنگ, نسل, زبان, علاقے کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, اے لوگو ہم نے تم سب کو بنایا ہے, بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا ہے خاندانوں میں اور قبیلوں میں. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ ہیں جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تقویٰ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے. انسان محنت کرے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, شریعت کی پابندی کرے. جتنی زیادہ پابندی کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہو جائے گا. تو یہ نوع انسانی پر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ یہ ہے کہ خاص خاندانوں کو مذہبی تقدس حاصل تھا. یہودیوں میں بنی لاوی کے لوگ ہی بس مذہبی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے. ہندوؤں کے ہاں برہمن ہی مذہبی اعتبار سے کوئی پیشوا بن سکتا ہے. شودر نے اگر کوئی مذہبی کتاب پڑھ لی تو, یا سن لی تو, تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. اسلام ہے کہ جس نے آ کر انسانیت پر سے ظلم کو ختم کیا. پھر نمبر چار, اسلام نے قرآن میں آ کر عقل اور مذہب کے درمیان بڑا کامل توازن پیش کیا, ورنہ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مذہب کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور مذہبی اعتبار سے ایسے عقیدے تھے جو کہ بالکل غیر عقلی غیر منطقی تھے. عیسائیت دنیا میں بڑے پیمانے پر پھیلی, آج بھی دنیا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے, لیکن آپ ان کے عقیدوں کا تجزیہ کیجئے کس قدر غیر عقلی عقیدے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ انجیل حالانکہ تحریف شدہ ہے لیکن انجیل میں کہیں تثلیث کا ذکر نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ معبود ہیں تین, تینوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں, ایک میں تین ہے اور تین سے ایک ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو عقل کے اعتبار سے بالکل سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہے. دوسرا ان کا عقیدہ ہے کہ تم جو مرضی گناہ کرتے رہو لیکن اگر تم پادری کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور جو پادری تمہیں فیس بتائے گناہوں کی معافی کی دے دو تو پادری کو اختیار حاصل ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. بالکل غیر عقلی بات ہے. انسان لوٹ گسوٹ کرتا رہے, دوسروں کا خون چوستا رہے اور جا کے پادری کی جیب گرم کر دے اور پادری اس کو معافی کا سرٹیفکیٹ دے دے, بالکل غیر عقلی بات ہے. قرآن مجید نے آ کر لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی, ایسے تصورات پیش کیے جو بالکل عقل کی سمجھ میں آتے ہیں. قرآن مجید نے کئی جگہ پر حکمتیں بیان کی ہیں, عبادات کی بھی عقائد کی بھی. غور و فکر کرو, ان حکمتوں کو ڈھونڈو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے عقل کی لمٹ بھی بتا دی. بہت سارے حقائق ہیں کہ جن کو عقل نہیں پا سکتی, عقل ناقص ہے, لیکن جب وہ حقائق نبی کے ذریعے سے انسان کے سامنے آتے ہیں تو عقل ان کو تسلیم کرتی ہے کہ بات صحیح ہے. عقل کو آستاں سے دور نہیں, اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. تو قرآن مجید نے آ کر عقل اور مذہب کے درمیان بہت عمدہ توازن پیدا کر دیا, ورنہ ایک طرف یا تو مذہب تھا کہ جس کے عقائد کا عقل سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور اس کی ضد میں پھر انسان نے عقلیت پرستی کے جوش میں مذہب کو ہر چیز سے نکال باہر کیا, جبکہ اسلام نے آ کر عقل اور مذہب کے درمیان ایک توازن پیش کیا. پھر نمبر پانچ, اسلام سے پہلے جو بھی غور و فکر کا طریقہ تھا وہ یونانیوں کے ہاں سے درآمد شدہ تھا. وہ طریقہ کہلاتا ہے استخراجی, کہ بس کسی ایک ہی چیز پہ غور کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور اسی کی بال کی کھال نکالتے رہو. قرآن مجید نے جو غور و فکر کے لیے ہمیں اسلوب دیا وہ یہ ہے کہ نہیں, وسیع تمہارا غور و فکر کا میدان ہونا چاہیے, پوری کائنات پہ غور و فکر کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرو, رات اور دن کے الٹ پھیر اس نظام پہ غور و فکر کرو, سمندروں میں چلنے والی کشتیوں پہ غور و فکر کرو, آسمانوں سے نازل ہونے والے پانی پہ غور و فکر کرو, اس پانی کے ذریعے سے جو اللہ نے زمین کو زندہ کیا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے ہیں, طرح طرح کے پھل پھول پیدا کیے ہیں, ان پہ غور و فکر کرو. یہ جو اللہ نے طرح طرح کی مخلوق کائنات میں پھیلا دی ہیں ان پہ غور و فکر کرو. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور ان کی مختلف تاثیر ہے اس پہ غور و فکر کرو. یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان بھاری بھاری بادل ہیں جو کروڑوں لیٹر پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان پہ غور و فکر کرو. ہمارے غور و فکر کا میدان قرآن نے آ کے وسیع کر دیا. اب ان سب پہ غور و فکر کرو, تمہیں ایک ہی نتیجہ ملے گا. نتیجہ یہ ملے گا کہ یہ تمام چیزوں کا تعلق آپس میں بڑا مربوط ہے, یہ تمام چیزیں لگتا ہے کسی ایک ہی ہستی نے بنائی ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے بنائی ہیں. زمین میں ایک بیج ڈال دو، تم دیکھو گے ساری قدرت کی قوتیں اس بیج کی پرورش پہ لگ جاتی ہیں. زمین اس بیج کو اپنے اندر اپنی گود میں جگہ دیتی ہے، زمین کے نمکیات اس بیج کو پرورش پانے کے اندر تقویت دیتے ہیں، پانی آ کر اس بیج کی پرورش کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، سورج اس بیج کی نشو نما میں اپنی پوری کی پوری جو صلاحیت ہے وہ لگا دیتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے اس بیج کو تقویت ملتی ہے. تو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ماسٹر مائنڈ ہے کہ جس نے یہ مربوط کائنات بنائی ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات کی ہر چیز یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے. تو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں غور و فکر سے، ایک خالق کی بارکت بھی حاصل ہوتی ہے اور خالق کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو بہت ساری جزیات پر غور و فکر کر کے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا، یہ اسلوب سکھایا ہے تحقیق کا کس نے؟ قرآن مجید نے، جس کو آج کے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں استقرائی منطق. یہ قرآن مجید نے انسان کے مشاہدے کو بڑا وسیع کر دیا. خوب غور کرو، خوب غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے ہر جو جز ہے اس میں سے نتیجہ نکالو، اور تمہیں بہت سارے نتائج ایک جیسے نظر آئیں گے، اس سے بڑا نتیجہ نکل آئے گا. یہ ہے جو اسلوب قرآن نے سکھایا. اب اس کے بعد آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. جو چھٹا احسان ہے قرآن مجید کا نوع انسانی پر، وہ ہے ایک مذہبی طبقے کی اجارہ داری کا خاتمہ. ہر مذہب میں ایک مذہبی طبقہ اجارہ دار بن کے بیٹھا ہوا تھا، کہیں پر پادری ہیں، کہیں پر پنڈت ہیں، کہیں پر پروہت ہیں، کہیں پر ربی ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن کر. سارے معاملات تمہارے انہی کے ذریعے طے ہوں گے، خاص طور پر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جبکہ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے. ان کے ذریعے سے تمہیں جنت ملے گی، ان کو ناراض کرو گے تو جہنم ملے گی. اب یہ مذہبی طبقہ لوگوں کا بدترین استحصال کر رہا تھا. چندے نذرانے آپ دیکھیں گے کہ جو سونا اس کا ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا مندروں میں ہندوؤں نے، آج بھی ہے، سومناتھ کے مندر سے کتنا سونا برآمد ہوا تھا جب محمود غزنوی وہاں پر حملہ کیا. اسی طریقے پر عیسائیوں کے پادریوں نے تو انسانوں کے استحصال کی انتہا کر دی. ہر چیز جو ہے وہ گرجے کے نام کرتے جاؤ، گرجے کے نام کرتے جاؤ. کوئی شخص بیچارہ فوت ہو گیا ہے، پادری صاحب کو بلایا جائے گا تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. پادری صاحب آ کے مذاکرہ کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بہت گناہ گار ہے، بخشش نہیں ہو سکتی، کچھ دو اللہ کی راہ میں. اب اس کے بعد جو ہے وہ زیور بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیے، جائیدادیں بھی کلیسا کے نام پہ وقف کرا لی. جب اچھی طرح چوس لیا پھر کہا کہ ہاں اب اس کی بخشش کا امکان ہے. یہ ظلم تھا جو کہ مذہبی طبقہ کر رہا تھا نو انسانی پر. قرآن مجید نے آ کر کہا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. بقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. جو مجھے نہیں پکارتے میں ان کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو لہذا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ماں سے بڑھ کے محبت کرتا، تمہاری تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تکلیف ہو اللہ تعالیٰ کو پکارو. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو کسی بے قرار کی تکلیف کو دور کرتا جبکہ وہ پکارتا ہے اللہ کو، اور ویکشف السوء اس کی ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. کتنا بڑا نوع انسانی پر احسان ہے. کہیں جا کر نذرانے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جا کر کسی کے پاؤں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. تم جب چاہو اللہ تعالیٰ کو پکارو. اپنا درد جتنا تم جانتے ہو اتنا اور کوئی نہیں جانتا. اپنا درد اللہ کے سامنے خود پیش کرو. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایسی رقت تاری ہو کہ آپ کی زبان سے الفاظ جاری نہ ہو، آپ رونا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس مشکل میں ہے، یہ میرا بندہ مجھے کیوں پکار رہا ہے، کیوں میرے سامنے رو رہا ہے، اس کو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے نوع انسانی پر، کتنا بڑا یہ میگنا کارٹا ہے جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں ہم کو دیا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے کچھ احسانات رکھے ہیں قرآن مجید کے، ان احسانات کا اعتراف نو مسلم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، لیکن جو بیچارے ظلم کے تلے پس رہے تھے، جو لوگ گمراہیوں میں تھے، جب انہوں نے قرآن مجید سمجھ کر پڑھا ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نو انسانی پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان آپ کا مبارک رمضان ثابت ہوگا اگر آپ اس رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اسی رمضان سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا جتنا آپ قرآن مجید سمجھتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدلتی جائے گی، آپ کے پورے سیرت و کردار میں لازماً انقلاب آئے گا۔ قرآن مجید واقعی انقلابی کتاب ہے، جو شخص بھی قرآن مجید کے اندر ڈوب جائے، یہ قرآن مجید اسے کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہدل الناس ہے، اللہ واقعی ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن مجید کی اصل روح، اس کے اثر افادیت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔